پھر یہ سارے جھوٹ، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جو کشتی نکال کے لے آئے تھے اور پوری باراتی آ گئی تھی، ان کی تردید ہم کیوں کریں؟ ہم اپنے گھر کی خبر نہ لیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ہاں نہ دیکھیں کہ یہ جو جھوٹ پھیل رہا ہے یہ کیا کرے گا آگے چل کے؟ اور پھر چھٹی بات بھی بتا دیں، ساتویں، اعتکاف کی جو تداعی ہوئی ہے کہ آپ آئیں 5,000 روپیہ جمع کرائیں اور یہاں پر اعتکاف کریں، اس میں ایک حرف نہیں بولنا. دارالعلوم کراچی نے ابھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، شوال میں یا ذیقعدہ کے رسالے میں یا رمضان میں، بہرحال جو بھی ہے ان 2-3 ماہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے اس کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے، اور بنیاد یہ رکھی ہے کہ نوافل کے لیے تداعی جائز نہیں ہے. ایک نفلی کام ہے، اعتکاف ہے، آپ اس کے لیے اشتہار چھاپ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ غیر شرعی چیز ہے. اس فتوے پہ وہاں محمد تقی صاحب عثمانی، ان کے دستخط ہیں. یہ سب حضرات جو اس طرح تردید کر رہے ہیں، ان میں سے کسی میں خدا کا خوف نہیں ہے. یہ بھی پڑھ لیا. اور پھر اب جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس طرح فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور جس طرح فضائل اعمال کی تبلیغ کے حضرات تعلیم دیتے رہے ہیں اور اب بھی جاری ہے، اسی طرح اب پیر صاحب کے خلفاء نے ٹیلی فون پر، پیر صاحب کے خلفاء نے اپنی مساجد میں، اپنے حلقوں میں باقاعدہ یہ خطبات اور یہ ساری چیزیں پڑھانا شروع کر دی ہیں، اس کی تعلیم شروع ہو گئی ہے. ان سارے دلائل اور ان سارے حالات کو دیکھ کر ہم اس بات پر آمادہ ہوئے کہ یہ بات کریں. ہم نے کبھی کسی کی اتنی شدید نکیر نہیں کی اور نہ اس پہ بحث کی ہے جتنی ان 2 حضرات پہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے اسباب پیش آئے اور اتنا ہجوم ہے سوالات کا دنیا بھر سے، حیدرآباد دکن سے، لکھنؤ سے، دہلی سے، پاکستان میں کراچی سے، لاہور سے، آسٹریلیا سے، کس کس جگہ سے چیزیں نہیں آئیں، اور ایک ہجوم لگ گیا کہ جی یہ روایت. تو آخر اس کا حل یہی سمجھ میں آیا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ ان احادیث اور ان روایات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ ہے. اور اگر اسلام جھوٹ پر مبنی ہے تو ہمیں اللہ کی خوشی چاہیے، ایسا اسلام نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کی رضا مندی چاہیے، خدا ہمیں اس طریقے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے جس سے وہ خوش ہو. جو اللہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر خدا کے نزدیک کوئی اور دین پسندیدہ ہے، اللہ ہمیں اس میں لے جائے. ہمیں اللہ کی خوشی مطلوب ہے. اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنا گروہ، یہ سب تہذب ہے. یزمان تقی صاحب کے ہاں آپ کو مل جائے گا کہ ان کے والد صاحب نے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کو منع فرمایا کہ جو دیوبندی اپنے آپ کو لکھنے لگے ہو نا، اس سے بھی ایک فرقہ واریت کی تھوڑی سی بو آتی ہے. یہ قصہ حضرت رحمۃ اللہ سے سن لی، حضرت رحمۃ اللہ کی کتابوں میں ہوگا، مفتی رفیع صاحب کی یا مفتی رفیع صاحب سے سن لی، کہ اگر دین یہ ہے جھوٹ، خدا میں اپنی پناہ میں رکھے. اسلام کی حقانیت کے لیے بھئی اتنے دلائل ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں اسلام کی حقانیت پہ، اور اللہ نے جو فرمایا ہے سو سچ ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ سند کو چیک کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ روایت کو دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، چھان پھٹک کے بات کریں. یہ اتنی چیزیں جب جمع ہو گئیں تو پھر کیا کریں؟ اس لیے یہ جھوٹ، اسلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تائید کے لیے جھوٹی روایات گھڑی جائیں. اور اس پہ گالیاں دینا، پیغام گالیوں سے بھرے ہوئے بھجوانا، ہم ہوش کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے پیر کا دفاع کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی تردید اور کس کی تائید ہو رہی ہے؟ ہوش کرو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا. آپ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے کہا لہذا وہ صحیح. غلط بات ہے. بات دلیل کی ہے یار، دو اور دو چار کی طرح دلیل ہے، دلیل دو. ابھی تو ہم نے سارے یہ خطبات اور فلانا اور فلانا اس کو پڑھا ہی نہیں، ایک جلدی پڑھ کے پوری بھی نہیں، دیکھ کے جستہ جستہ بعض چیزیں طبیعت صاف ہو گئی کہ یا اللہ جہالت کی یہ حد ہے. اور آپ کا حق بنتا ہے گالیاں دیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ تنزیہ جملے لکھیں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں نا. چار دن باپ کے جوتے کھائے ہوتے، کہیں استادوں کی ڈانٹ صحیح ہوتی، کہ ان کے غصے کو برداشت کیا ہوتا تو پتا چلتا نا کہ علم کیا ہے. آپ کا حق بنتا ہے. جہالت کے نتیجے میں جو پھل پیدا ہونا ہے وہ یہی ہے. اور ایک آپ ہی نہیں، قوم ہی ایسی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری تردید جو کر رہے ہیں اس کی تائید بہت تھوڑے لوگوں نے کرنی ہے، اور اکثریت نے ہمیں ہی گمراہ قرار دینا ہے. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، لینا کیا اور دینا کیا یار، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے قبضے میں ہے کیا؟ تم تائید کر دو گے تو کون سا آسمان پہ چڑھ جائیں گے، اور تردید کر دو گے تو کون سا زمین میں دھس جائیں گے؟ کچھ نہیں ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو اسی پہ بھروسہ کیا. و رب العرش العظیم، اور عرش جیسی عظیم مخلوق کا وہ مالک. ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں چھیڑی، ہم بات چھیڑتے تو آپ کو یہ بھی بتاتے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے پیر صاحب اور آپ کے وائز کیا جھوٹ بولتے ہیں. ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق جھوٹ کہتے ہیں کہ وضعت کفی علی عینی. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا نور تھا چہرہ مبارک پہ کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، اور وہ جو نور تھا وہ نور تو اتنا زیادہ تھا کہ گویا میری بصارت زائل ہو جاتی. یہ جھوٹ بھی لکھا ہے، ڈھونڈ لینا. ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے تعداد پہ بحث کیا رحمہ اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ کبھی پیش نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے انوار ایسے برسے ہوں کہ کسی کو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا پڑ گیا ہو. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سمیت کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا. لما رائی تو الا انوار ہی ستعت، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما رائی تو الا انوار ہی، میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر انوار کو دیکھا، وہ چھا گئے تھے. وضع تو من خیفتی کفی علی بصری، تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا، چھپا دیا. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار یہ تمہارے پڑھتے ہیں. خوفن علی بصری من حسن صورت ہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ میں ڈر گیا فَلَسْتُ أَنْزُرُهُ إِلَّا عَلَىٰ قَدَرِ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی دیکھ سکا جتنا ہو سکتا تھا، تھوڑا سا، وہ تو انوار میری آنکھوں کو ختم کر دیتے، میری بینائی ختم کرتے تھے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو پوری زندگی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکا، ادب کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، محبت کی وجہ۔ یہ تھوڑی ہے کہ نور اتنا برس رہا تھا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روح من النور فی جسم من القمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح نور جو تھا وہ جسم مبارک بالکل چاند جیسا نورانی تھا، کاہلیت نسجت من الانجم الزہر، اور وہ ایسا چہرہ مبارک اور سب چیزیں ایسی تھیں جیسے کہ بنا جاتا ہے کوئی چیز، جیسے بنتے ہیں نا، نسجت، تاروں کو پرو دیا گیا تھا۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اشعار آپ کو پیر صاحب کے یہاں ڈھونڈو نا حوالے، تمہارا تو حق زیادہ بنتا ہے۔ پھر تم بیٹھ کے مجلسوں میں یہ اشعار حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بتاتے ہو، تحقیق کر لیں، بالکل حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شعر کہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ترکی میں 2007 میں قادریہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے، محمد بن عبداللہ سعاد، یہ بدعت اور یہ اشعار اس نے شروع کیے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے۔ 1861 میں یہ پہلی مرتبہ سامنے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ قصیدے کہتے ہی تھے، اور یہ اشعار اس کی عربی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے۔ تو 1861 کے اشعار، ابھی تو ہم نے یہ چھیڑا ہی نہیں موضوع کہ آپ کے وائز اور آپ کے پیر صاحب کہتے کیا ہیں، خود ہی پڑھو۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، بالکل جھوٹ ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زبان ہی نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن سعاد جو ابھی 1861 کے ہیں، انہوں نے سید البشر نام سے جو قصیدہ لکھا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس میں یہ اشعار آئے ہیں، اور یہاں آپ بھی حسان ابن ثابت کے متعلق کہیں گے تو صحابی پہ جھوٹ بولنا یہ کوئی چھوٹا سا مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ جو تزکیے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے صدق لسانی کی بھی تعلیم نہیں کی تھی کہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے سوچ سمجھ کے بولنا، یہ دو جھوٹ ہو گئے۔ ابھی تو ہم نے جھوٹ ہی نہیں گنا بھائی، کس کھاتے اور وہم و گمان میں، ابھی تو ہم نے جھوٹ گنے ہی نہیں۔ پڑھو ان خطبات کو اور ان چیزوں کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولو، ولیعوذ باللہ، کوئی غیرت دینی باقی ہے؟ کوئی حمیت باقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سنو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے آگ نہیں جلاتی تھی، بس یہ خلاصہ ہے۔ اس دلیل کا جواب آپ لے آئیں، یہ اصول ٹھیک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، دست مبارک جس کو لگ گیا اسے آگ اس چیز کو نہیں جلاتی تھی۔ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک جو چادر آپ اوڑھتے تھے، اور کچھ چیزیں جو جسد اطہر کے ساتھ لگتی تھیں، وہ جب بغداد جلا ہے تو اس حادثے میں وہ بھی نظر آتش ہو گئی تھی، ہم اس کی تردید کر سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آخری سن کون سا تھا؟ اب اس ساری تاریخ کو جھٹلا دیں گے؟ یہ تو خیر ایک عقلی دلیل ہے، جھوٹ کیا گھڑا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک تولیے کو لگ گیا تھا، اور وہ تولیہ جو تھا جب میلا ہو جاتا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے آگ میں ڈال کے نکال لیتے تھے، صاف ہو جاتا تھا، جیسے آگ صابن کا کام کرتی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ خطیب بغدادی نے گھڑ لیا اور آگے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دعوت کی تھی، یہ خطیب کا جھوٹ ہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی باندی کو بلایا اور کہا کہ رومال لے آؤ۔ جب رومال لائی تو اس پہ میل تھی، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تنور میں ڈال دو، اور وہ تنور سے جب باہر نکالا گیا تو بالکل صاف تھا۔ خطیب بغدادی نے یہ اپنی کتاب جو تاریخ بغداد لکھی ہے اس میں نقل کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اور کیا مبالغہ کیا ہے ولیعذ باللہ، انہوں نے کہا انبیاء علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام جب کسی چیز کو چھو لیں تو آگ اسے نہیں جلاتی۔ یہ ہے جو آپ کے پیر صاحب اور دوسرے لوگ آپ کو تلقین کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ آگ میں انبیاء علیہم السلام نے جس لباس میں زندگی گزاری ہے آگ اسے بھی جلا دیتی ہے۔ اسی لیے زہبی رحمت اللہ نے سخت تنقید کی ہے اس پہ، اسی لیے مکریزی انہوں نے تنقید کی ہے، مکریزی ابھی گزرے ہیں، مکریزی رحمت اللہ علیہ نے ابھی ان کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابھی ان کی کتابیں چھپ کے سامنے آ رہی ہیں، امتاع الاسماع، گپوں سے بھری ہوئی سیرت کی کتاب، اور بھی بہت سی اس طرح کی کتابیں۔ اب وہاں سے پڑھ لیا یا پڑھا کیا، سن لیا، اور سننے کے بعد اس کو بتانا شروع کر دیا کہ یوں ہے۔ اسی طرح من گھڑت قصہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سلام اللہ علیہا بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روٹیاں لگائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روٹی لگا دی، تو باقی روٹیاں پک گئیں اور وہ روٹی کچی رہ گئی۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ یہ بھی روایت آپ کو اپنے پیر صاحب کے یہاں مل جائے گی۔ یہ کہاں ہے، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی لگائی ہے، کب وہ پکی نہیں؟ ایک لمحے کے لیے ہم مان جائیں قارون کی روایت بالکل درست ہے، ہم نے غلطی کی، اس کو بھی تو لاؤ نا، ابھی تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ کیا کیا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اور رومال، وہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پیش کیا۔ یہ ایک اور نے جھوٹ بولا ہے، وہ تو بدعتی ہے ہی، اسے تو زیبا تھا، ان کے تو مسلک میں ہی ایسی روایات ہیں۔ لیکن آپ جس دیوبند کی بات کرتے ہیں، جس دیوبند میں حضرت مدنی نور اللہ برکتہ نے حدیث پڑھائی، اور جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جلالت شان کے باوجود جو ان کے میں تھی، مولانا یونس جونپوری اور کون کون، ایک آدمی ہو تو نام گنوائیں رحمہ اللہ، وہ اگر کسی جگہ خطا کھائیں نا تو غور سے سنو، وہ اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہے، تردید کیجیے۔ لیکن کوئی آدمی کسی درجے کا ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے، تم نہ تین میں نہ تیرہ میں یار، حدیث شریف کی کتاب ظاہر ہے کہ عربی نہیں آتی تو پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ کس کھاتے میں یہ روایات بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کی آپ قیادت اور رہنمائی فرما رہے ہیں؟ وہ جو بدعتی ہیں انہوں نے بھی ایک روایت بیان کی، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ آیا تو رکھا ہوا تھا، ایک بھکاری نے دروازہ کٹکھٹایا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اسے دے دو، تو بہت خوش ہوا، بازار چلا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس ہے بھائی، میں مانگ کے لایا ہوں حضرت سے، تو کوئی خریدتا ہے تو ہر شخص خریدنا چاہتا تھا. ایک نابینا شخص نے آواز سنی اور غلام سے کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس مبارک خرید کے لے آؤ جو قیمت ادا کرنی پڑے. تو وہ گیا اور بازار سے خرید کے لے آیا. تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنا اور اس کے توسل سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور خوشی سے دوڑتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ عائشہ دیکھو اس جبے کو دیکھو, اس فقیر کو میں نے دیا تھا یہ مالدار ہو گیا, اندھا تھا اور بینا ہو گیا, غلام کو آزاد کر دیا اور لوٹ کے یہ لباس پھر میرے پاس آ گیا. اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے اس لیے کہ اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا تھا اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اسے ڈال دیتے تھے تنور میں, تو جب وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو یہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا, یہ بھی بول. ابھی تو جائزہ نہیں لیا. تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھا جھوٹ بھی سن لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے, اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے اور اولاد میں اضافہ فرما دے. یہ تین دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس کے نتیجے میں حضرت انس رضی اللہ ان کے پاس اتنا سونا ہو گیا تھا. خدا کی شان ہے یہ جب جھوٹ بھی بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں. یہ دیکھو اور غور کرو اس پہ. تو اتنا کچھ آ گیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سونے کو کلہاڑیوں سے چیرتے تھے توڑتے تھے. لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تولے تو نہیں ہوتے تھے. بالکل حضرت ظاہر ہے تولے نہیں ہوتے تھے, سیروں کے ٹنوں کے منوں کے حساب سے سونا ہوتا تھا. اور اللہ کی شان ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جن کے متعلق یہ جھوٹ بولا ہے وہ کئی جگہ پر فرما کے گئے کہ سونا اور چاندی میرے پاس نہیں ہے لوگو, میرا باغ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے. انہوں نے بھی سونے ہی کی تردید کی. یہ کہتے ہیں کلہاڑیوں سے کاٹتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ لوگو میرے پاس سونا اور چاندی ہے ہی نہیں, غیر ختمی حاضہ, سوائے میری سنگوٹھی کے جو میں نے پہن رکھی ہے باقی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. کیوں غلط بات انس رضی اللہ عنہ کے ذمے لگاتے؟ سونے کہاں. اور افسوس کی بات یہ ہے, افسوس ہے کہ حضرت امام منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ آتے ہوتے تو ایک کارڈ ایک خط حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں بھیجتے کہ حضرت الفرقان کا معیار کبھی بھی ایسا نہیں تھا. الفرقان رسالہ ہم نے جو بھی میسر ہوا اور توفیق ہوئی اسے بار بار پڑھا ہے. اور رسالہ اس بر صغیر میں امت کی رہنمائی کر رہا تھا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہے, امت کی رہنمائی اس سے ہوئی ہے. ایسے ایسے آرٹیکل ایسے ایسے مضامین لکھے ہیں. اور نعمانی ہی نہیں, ان کے بعد ان کے آگے آل اولاد ان کا خاندان, مولانا یحییٰ نعمانی ہیں, الیاس نعمانی ہیں رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے, علم سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا کے اب بھی بعض بعض جو دیباچے انہوں نے لکھے ہیں, نگاہ اولین لکھی ہے, کمال کی چیزیں. ایک محبت سے ان سے بھی گلا ہے کہ حضرت الفرقان میں ایسی چیزوں نے جگہ لے لی, یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ جو حضرت منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وارثین ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایسی چیزیں الفرقان میں کیسے چھپ گئیں؟ سن 11 کے الفرقان نکالو, مارچ کا, اپریل کا, مئی کا, جون کا جب دورہ ہوا تھا, یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا جھوٹ وہاں بھی لکھا ہوا مل جائے گا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت, اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، قالت خادم کا انس، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم انس ہے، فما ترک خیر آخرت ولا دنیا الا دعا لی بہ، دنیا اور آخرت میں انس رضی اللہ عنہ کا جو کچھ مجھے ملا ہے یا ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا نتیجہ ہے، یہ صحیح بخاری ہے، اللہم ارزقہ مالاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری والدہ سے کہ تمہارے بیٹے کے لیے جو دعا مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اسے مال دے، اولاد دے، و بارک لہو، اور اللہ اسے برکت دے، فانی لمن اکثر الانصار مالاً، آج دیکھو میں سب سے زیادہ ان انصار میں مال والا ہوں، اور وحدثتنی ابنتی، میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ انہو دفنا، کہ میری جو اولاد در اولاد بھی ہوتی رہی ہے، 120 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وغیرہ وغیرہ ان سب کا جنازہ پڑھ چکا ہوں، تدفین کر چکا ہوں، میری اولاد اتنی پھیلی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا سلسلہ بھی چلا تھا، جیسے سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے وغیرہ وغیرہ، انس رضی اللہ عنہ کا سلسلہ بھی چلا تھا، ہم نے کوشش کی تھی یمن میں کہ جابر ابن عبداللہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ چلا ہے وہ کہاں ہے، لیکن اتنی تھی نہیں ویزے کی مدت کہ اس کو صحیح طور پہ تحقیق کر سکتے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے لیے دعا فرمائی، مال کے لیے، اولاد کے لیے، اور عمر کے لیے. تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہ لا یملک ذہبا ولا فضہ غیر خاتمہ، انس رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی بھی نہ سونا ہوا نہ چاندی ہوئی سوائے اس انگوٹھی کے جسے وہ پہنتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ چاندی کی معمولی مقدار ہوتی ہوگی. تو انہوں نے کہا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی سونے اور چاندی کا مالک نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر النقدین، سونے اور چاندی کے علاوہ میرے پاس مال بہت ہوا. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا وما اصبح رجل من الانصاری اکثر منی مالن، لوگو ان انصاریوں میں، مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو انصار سے تھے، ان میں سے کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا میرے پاس مال ہے. قال یا ثابت، اور ان کا اے ثابت، یہ ثابت کون ہے؟ یہ ثابت بنانی ہے، صاحب کرامت تابعی ہیں، ثابت بنانی، ایک روایت آئی ہے حدیث میں، ابن ماجہ میں بھی وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک حدیث سناتے تھے اور وہ اس طرح ہچکیاں لے لے کے روتے تھے کہ جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں. حضرت ثابت کے متعلق آتا ہے کہ یہ جب بھی آتے تھے دروازے پہ آواز یا دستک تو کہتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ لاؤ میرے ہاتھوں میں خوشبو لگا دو، تو ان کے بچے خوشبو لگا دیتے تھے، کہتے تھے مجھے پتا ہے ثابت کا کہ میرے ہاتھ چومے بغیر نہیں رہے گا. تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے، اس لیے بسا اوقات جو اپنے مشائخ کے ہاتھ چومتے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو انہیں بھی یہ اعتراض سوجتا ہے کہ یہ صوفی یہ کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے جد امجد حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور سے چلا آتا ہے، اس پہ بھی اعتراض پھر کر لو. یہ تصوف کے ناقدین ہیں جوہلا. انس رضی اللہ عنہ کے خادم تھے ثابت، اور ثابت صاحب کرامت تابعی تھے، ہر جگہ ان کے قصوں میں لکھا ہوا ملے گا ان کی حالات زندگی میں. مختصر یہ کہ ان کو ایک شخص نے تدفین میں شریک تھا اور اس کی کوئی چیز گر گئی تھی، کھدائی ہوئی قبر کی، اور اس نے دیکھا ثابت رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اسے قبر کو بند کیا اور ان کی بیٹی کے پاس چلا گیا اور کہا آپ کے والد کیا عمل ایسا کرتے تھے؟ کوئی خاص عمل ان کا کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی چیز آپ ان کی بتائیں. تو ان کا میرے والد دعا مانگتے تھے ہمیشہ، اور نماز سے ان اتنی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ قبر میں کسی کو نماز کی توفیق ملے تو مجھے ضرور دینا، میں نماز پڑھتے رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر بیٹی کو بتایا کہ میں نے آپ کے والد کی قبر ایسے کھولی تھی اور میں نے دیکھا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ ان پہ کوئی اور جہان منکشف ہو گیا تھا جہاں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تھا. استبا تابعی کو، یہ ثابت اتنے بڑے آدمی تھے رحمہ اللہ، صاحب کرامت تابعین میں سے ہیں. انہوں نے کہا یا ثابت، انس رضی اللہ عنہ کہا اے ثابت، وما املک صفرا ولا بیضا، میں کسی پیلی چیز سونا اور سفید چیز چاندی کا مالک نہیں ہوا کبھی بھی، الا خاتمی، سوائے اس انگوٹھی کے جو تم میرے ہاتھ میں دیکھتے ہو. اور ترمذی نے روایت نقل کی، ابو العالیہ نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا، وکان فیہ ریحان، اور اس میں ایسے پودے ریحان تھا پودا، اور اس میں مشک کی خوشبو آتی تھی. اور ان کی صاحبزادی اور حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان ارضی لتس میرو فسنت مرتعین، میرا یہ باغ ہے جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے. وما فی البلد شیئن یثمر مرتین غیرہا، اور اس شہر میں مدینہ منورہ میں کوئی ایسا باغ نہیں ہے جو سال میں دو مرتبہ پھل دے سوائے میرے باغ. سیدھی سادھی بات ہے، آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں انس رضی اللہ ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹتے تھے. اور صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں وہ کہتے ہیں سونا میرے پاس تھا ہی نہیں. آپ خود فیصلہ کریں سچ کیا. دو اور دو چار کی طرح بات. وہ جو کلہاڑیوں سے سونا کاٹتے تھے نا، اور کاٹا گیا تھا ان کے وفات کے بعد رضی اللہ عنہ، وہ اور ہیں سمجھے. یہ خود تحقیق کرو نا، کس لیے ہو، اپنے مشائخ کا دفاع کرو. وہ اور ہیں جن کے وفات کے بعد سونا کاٹا گیا تھا، وہ بہت بڑی ہستی تھی رضی اللہ عنہ. سونا کاٹنے کی ان کی روایت ادھر لا ڈالی ہے، اور ادھر حضرت تردید کر رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں تھا. خود ہی فیصلہ کرو. ابھی تو ہم نے یہ بات کہی نہیں، آئی نہیں اس طرف کہ حدیث کو بالکل ایک طرف ادب اور احترام سے رکھ لیں. صحابہ رضی اللہ عنہ پہ جو جھوٹ بولے ہیں وہ بھی الگ کر لیں. ایسی باتیں جو عقل انسانی کے خلاف ہیں، ایسی مچھلی جس پہ آ کر بحری جہاز ٹک جاتا ہے اور مچھلی کو خبر ہی نہیں ہوتی، یہ آپ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ کبھی دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جہاز آ گیا اور ان کی کرامت ہوئی ہو تو اس کے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ورنہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا اور کبھی اتنی بڑی مچھلی نہیں پائی گئی کہ پورا جہاز اس کے اوپر آ کر لنگر ڈال دے اور مچھلی کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ ہلے بھی نہیں. یہ عقل استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ افسوس ہے کہ الفرقان میں یہ لکھا جائے اور چھاپا جائے. خواتین سے خطاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ تو عجیب سا ہے مگر سنانا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہی ہے. ایک بزرگ اپنی لائبریری کے اندر بیٹھے کتاب تالیف فرما رہے تھے تو ان کو ریفرنس مراجعت کرنی پڑتی تھی. بالکل ٹھیک ہے، جب کوئی کتاب پڑھتا لکھتا ہے دوسری کتابیں دیکھنی پڑتی، کبھی ایک کتاب اٹھانی پڑتی کبھی دوسری. تو ان کی اہلیہ بھی عالمہ تھیں تو وہ ہیلپ کر رہی تھیں، جو کتاب چاہتے وہ لے آتی، وہ کتابیں ڈھونڈ کے لاتی رہیں تو ان کو تعاون ملتا رہا اور ان کا وقت بچ جایا کرتا. اللہ کی شان کہ ان کو ایک حدیث پاک ڈھونڈنی تھی، بیوی سے کہا فلاں کتاب لاؤ. بالکل ٹھیک ہے، جب وہ کتاب ڈھونڈنے لے گئی تو تھوڑی دیر لگ گئی۔ یہ ہے مثال کہ اصل واقعہ کیا ہے اور اس میں رنگ روغن، اپنی طرف سے نمک مرچ مسالہ اگر نہ لگائیں تو عوام کیسے متاثر ہوں؟ اگر یہ کرتوت نہ کریں کہ جھوٹ نہ ملائیں تو لوگوں کے لیے نارمل باتیں انہیں کوئی امپریس تھوڑا ہی کرتی ہیں، وہ پھر کرنا پڑتا ہے گڑبڑ۔ تھوڑی دیر لگ گئی، اچھا جی، پوچھا دیر کیوں لگی؟ اب اندازہ لگاؤ، تھوڑی دیر لگ گئی تو پوچھا دیر۔ بیوی آئی تو اس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ کہنے لگی، میں کتاب ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور چونکہ میں امید سے تھی، اس وقت مجھے یہ کیفیت ہوئی اور بچے کی ولادت ہو گئی، چنانچہ میں بچے کو اٹھا کے لائی ہوں۔ انہوں نے اس بچے کا نام ابن الکتاب رکھا۔ ہے کوئی عقل کی بات؟ آپ خود سوچیں، مراحل گزرتے ہیں، ماں کو اللہ نے ایسی ماں ہی بنا دیا، وہ کس طرح جنم، زندگی، موت کا مطلب وغیرہ وغیرہ، جو بھی، یہ ممکن ہے کہ اتنی دیر لگے اور اس کے بعد وہ اس حالت میں ہو کہ اٹھا کر کتاب لے آئے؟ خود اپنی عقل پہ غور کریں۔ اور افسوس یہ ہے کہ الفرقان یہ چھاپے، کسی کی تردید، کسی کے متعلق کہنا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی ہفتے یہ چیزیں دیکھ کے اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کچھ اتنی سی حیا اور خوف باقی ہے خدا کا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ کس چیز کی تردید کر کے آئے تھے، تو الفرقان کے یہ صفحہ پیش کر دیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے، کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے؟ یہ رنگ روغن ڈالنا ہے اپنے پاس سے، اسے عجوبہ قصہ بنانا ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، کسی کی تعزیت فون آیا تو فرمایا کہ بہت افسوس ہوا، تو فون بند کر دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ اتنا تو افسوس نہیں ہوا، یہ بہت کا لفظ جو بولا ہے تو یہ غلطی کی، یہ کہنا چاہیے تھا کہ افسوس ہوا۔ اتنے محتاط تھے اپنی زبان کے بارے میں، ایک ایک حرف اور لفظ کو سوچتے ہی ہوں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے بیوی کتاب ڈھونڈنے گئی، تھوڑی دیر لگ گئی، واپسی پہ بچہ پیش کر دیا۔ یہ سننے والے بھی ہیں سامعین اور چھاپنے والے بھی ہیں۔ ولیعوذ باللہ، اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ یہ بات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب اصل قصے تک بھی رسائی کیسے ہو؟ اس پیری مریدی سے وقت نکال کے کچھ پڑھنا بھی چاہیے، جو بات بیان کرنی ہے اس کی سند بھی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا تو کیا جواب دینا؟ اس لیے چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں زور رہنے دے، بس یہ چیزیں، شریعت، فقہ، فتویٰ، تحقیق، کوئی غرض نہیں ہے، کسی طرح سلسلہ عالیہ پھیلتا رہے۔ بات اتنی سی تھی کہ 911 ہجری میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، جماد الاولی میں، نہ 11 میں انتقال ہوا ہے۔ اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تھے، اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد بہت بڑے عالم دین تھے اور انہیں مطالعے کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔ فامرا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ انتاتی ہی بالکتاب، کہ وہ ایک کتاب کتب خانے سے نکال کر لائیں۔ فذهبت لتأتی به، وہ گئیں تاکہ کتاب لے آئیں۔ اور انہیں جب کتاب لینے گئیں تو وہ جو درد ہے وہ شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں کہ باورچی خانے میں گئی تھی تو اچانک یہ چیز پیش آنا شروع ہو گئی، اپنے والدین کے گھر گئی تھی تو اچانک یہ حالت کیفیت ہو گئی. ہوتا ہے، انسانی زندگی ہے. اور انہوں نے سیوطی رحمت اللہ کا جنم دیا تو کتب خانے میں تھی، کتابوں میں تھی، تو وہیں اس بچے کی پیدائش ہو گئی. اب اس میں کہ تھوڑی دیر لگ گئی، اور یہ چیز کہ وہ اٹھا کر لائیں، اور اس نے کہا تھوڑی دیر کہاں لگ گئی، تو پھر وہ یہ ساری باتیں اپنے پاس سے بیچ میں شامل کرنا ہے یا نہیں. ایک ہفتے کے بعد سیوطی رحمت اللہ علیہ کے والد نے اس کا نام رکھا، اور پھر ان کا لقب رکھا جلال الدین، اور ابن الکتاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس عمل میں ان کی والدہ کتابوں کے درمیان تھی. یہ اس کو عجیب و غریب بنا کر پیش کرنا، یہ کیوں؟ تھوڑی دیر لگی بس. علام دیکھ لیں، علام میں انہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 1444 عیسوی سے 1505 تک، یہ غالباً یہ بلکہ یہ اکبر بادشاہ کا دور ہمارے یہاں کا، تو انہیں ابن کتاب کا لقب دیا گیا، اس لیے کہ ان کے والد نے طلب من امہ، ان کی والدہ سے کہا کہ انتاتی ہی بھی کتاب، ایک کتاب ذرا کتب خانے سے نکال لیں. تو جب پہنچی ہیں لائبریری میں تو ان کو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ حالت شروع ہو گئی، تو انہوں نے کتابوں کے درمیان اپنے بیٹے کو جنم دیا، اس لیے ابن الکتاب کہا گیا. پر اس میں جو شامل کیا گیا ہے جھوٹ، وہ کہاں اگر نہ سناتے وہ، تو ظاہر ہے کہ پبلک کیسے متاثر ہوتی، مسلمانوں کا کتابوں سے شوق، یہ بات کیسے پوری ہوتی. یہ جو عرض کیا تھا کہ ایک دو مثالیں، دو تین مثالیں اس کی دیں گے کہ بیچ میں جھوٹ کیسے ملایا جاتا ہے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے حالات کیا تھے؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے والد وہ احد میں شہید ہو گئے، بس اتنی بات ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ اس طرح شہید ہو گئے. اور پھر بشیر رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری والدہ عائشہ بن جائیں اور میں تمہارا باپ ہو جاؤں. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سنایا کرتے تھے لوگوں کو کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی محبت فرمائی. اب ذرا کان کھول کے دو چیزیں سن لیجئے، دو ہی اشخاص ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بخاری میں ہے. اب جب یوں کہیں گے نا بخاری میں ہے، تو ہر آدمی کا ذہن جائے گا کہ صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں یہ چیزیں نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہے بخاری، نکال لائیں کہاں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت مختصراً جو چیزیں لکھی ہیں وہ اور ہیں. یہ بخاری کا حوالہ بھی درست نہیں ہے، بخاری میں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ ان کی عبارت پڑھ دیتے ہیں. صحابی بشیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے آیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اکیلا معصوم بچہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے، وہ وہاں شہید ہو گئے. لشکر واپس آیا تو فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر ایک چٹان پر بیٹھ گیا، یہاں سے لشکر گزرے گا تو باہر نکل کے والد کا استقبال کروں گا، اسے کیا خبر کہ باپ کے ساتھ کیا ہو چکا. جب سارا لشکر گزر گیا اور باپ کو نہیں دیکھا، وہ تو شہید ہو گئے تھے، تو چٹان سے اترا اور دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ بھی کھڑے ہو گئے تو پوچھے، یا رسول اللہ، میرے باپ نے کیا کیا؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیا، میں رویا اور سامنے آیا. پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کا کیا بنا؟ آپ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور رونے لگے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، گنتے جاؤ جھوٹ اب. اور میں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہ رہی باپ نہ رہا, یہ حقوق العباد یہاں سے ظاہر ہوتے ہیں. آج کی ہماری سوچ کے مطابق یہاں سے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا. یہ بھی ثابت کر لینا. فرمایا بشیر تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ میں اللہ کا رسول تمہارا باپ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں بن جائے؟ اتنا آیا ہے بھی صحیح حدیث. آگے پیچھے کیا بشیر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہ کے رسول میں راضی ہوں, میری مراد پوری ہو گئی. اور دوسرے خطبات میں بھی سن لو, یہ سیدھا سادہ ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد شہید ہو گئے, غم سے بچہ رونے لگا, اور آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں. لیکن اس سے عوام کیسے متاثر ہوں؟ ہم کیوں نہ اس میں کچھ چٹخارا کوئی اور چیز شامل کریں.